الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه آمنت بالله صدق الله العظيم ببركتي إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صلی وسلم دائماً سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درس تراوی میں اختصار کے ساتھ قصص الانبیاء کے عنوان سے حضرات انبیاء کرام بالخصوص حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید نے سورۃ البقرہ میں اور سورۃ الاعراف میں اور دیگر اور سورتوں کے اندر جو آپ کی شخصیت اور آپ کے مقام اور آپ کی عظمت کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اسے عبرت، سبق، نصیحت، اخلاق کے حصول کے لیے شرعی عقائد کے ضمن میں اپنی ہدایت کا سامان کیا جا رہا تھا۔ موضوع تو ہمارا قصص الانبیاء ہے، لیکن قصص الانبیاء سے مراد انبیاء کرام کے وہ واقعات، اس کے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ حضرات انبیاء کرام کے واقعات سے میں موجود ہے۔ 25 سے زیادہ انبیاء کرام، جن کی تعداد 27 کے قریب ہوتی ہے، جن کو تاریخ انسانیت جن سے جس کسی نہ کسی طریقے سے واقف ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کر کے ان کے خصائل، ان کے فضائل، ان کے نظریات، ان کے اخلاق کو ذکر کر کے لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے کو ہموار کیا تاکہ وہ ان کو جان کر حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی تقریباً 27 کے قریب انبیاء کرام قریباً بنتے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ یوں تو قرآن نے یہ ذکر کیا کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، جتنے رسول اور نبی ہیں سب کا ذکر ہم نے آپ سے کیا ہے، لیکن صراحتاً یہاں نہیں آیا، وحی خفی کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی جاتی رہی، جو لوگوں سے براہ راست جن کی ہدایت، جن کا ذکر، جن کی تاریخ وابستہ تھی، ان کو قرآن کریم میں ذکر کیا۔ تو انبیاء کرام کا ذکر قرآن میں ہوا، اس کی بے بہا فوائد، نفع اور علم موجود ہے، کیونکہ حضرات انبیاء کرام حق کا معیار ہے، خدا کے نائب ہیں۔ تو پھر اسلامی شرعی عقائد وہ ہمیں جو انبیاء کے قصوں میں نظر آتے ہیں، اس کی تفصیلات کہیں اور نظر نہیں آتی۔ ایک مسلمان کو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، آخرت کے لیے، دین کے لیے کیسی تڑپ، کیسا نظریہ رکھنا چاہیے، اور پھر خدا نہ کرے اس دنیا کے اندر اس کے لیے آزمائش کھڑی ہو جائے، تو پھر اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کے اور اپنے بنیادی نظریے کے تحفظ کے لیے اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہوئے کس قسم کی حکمت عملی اپنے زبانی طور پر، اپنے عملی طور پر، یعنی پریکٹیکل لائف پوری صراط مستقیم پر کس طرح ہونی چاہیے، جو پورا قرآن ذکر کرتا ہے وہ سب جمع ہو کر حضرت انبیاء کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ تو حضرت انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھ لینا، ان کو ذکر کر لینا، یہ پورا ایک مجموعہ ہوتا ہے قرآن کریم کے مضامین کو جاننے کا۔ جو لوگ ہدایت کے خواہاں ہیں، ہدایت کے خوگر ہیں، ہر مسلمان ہدایت کو چاہتا ہے، تو اس کے لیے آسان طریقہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام کے قصص واقعات جو واقعات نہیں ہیں بلکہ ہدایت ہے، ہدایت عقائد کی بھی، ہدایت احکام کی بھی، ہدایت اعمال کی بھی، اور ہدایت اخلاق اور معاشرت کی بھی۔ پھر اس کے ضمن میں ایک بات عرض کر کے ہم آگے چلنا چاہتے ہیں، انبیاء کرام کے واقعات قرآن میں جو ذکر کیے گئے ہیں یا احادیث وہ تو مسلم ہے، لیکن بہت سی روایات اور واقعات اسرائیلیات ہیں۔ اسرائیلیات سے مراد یہ ہے کہ یہود کے دور میں بہت سی باتیں ایسے ہی نبیوں کی طرف منسوب کر دی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جسم سڑ گیا تھا، اس سے کیڑے گرتے تھے اور کیڑے اٹھا اٹھا کر آپ ڈالتے تھے، اس قسم کی بھونڈی باتیں۔ ہاروت و ماروت نے زنا کر لیا تھا، اور جناب جو ہے کہ وہ شراب پی لی تھی، یہ کر لیا تھا، اس قسم کے واقعات آج تک گھروں میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری اسرائیلیات ہیں، کچھ اسرائیلیات حجت ہیں جس کو حضور نے خود بیان کر دیا، جیسا جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر آخری قتل اس نے کیا، پھر اللہ نے اس کو معاف کیا، زمین لپیٹ دی گئی، یہ اسرائیلی واقعہ ہے کیونکہ اس دور کا ہے، حضور نے بیان کیا تو سند ہے۔ جریج کا واقعہ ہے جن کو قوم مارنے کے لیے آئی تھی، اور وہ اپنی ماں کا بظاہر کہنا نہ مان سکے تھے، لیکن ماں سے جب معافی لی اور پھر آئے، ان کے اوپر زنا کی تہمت تھی، بچے کے پیٹ پر انہوں نے انگلی رکھی تو بچہ بولنے لگ گیا۔ یہ ساری کرامات جو بخاری مسلم کے اندر ہے، یہ اس دور کے نہیں ہے، یہ حضرت عیسیٰ کے دور کی ہے، یہ بھی اسرائیلیات ہے، لیکن یہ وہ اسرائیلیات ہے جس کو شریعت نے قبول کیا ہے۔ تو ساری اسرائیلیات، یعنی اسرائیلیات سے مراد بنی اسرائیل کی پھیلائی ہوئی باتیں، اس میں کچھ سچی بھی ہیں، کچھ جھوٹی بھی ہیں۔ سچی اور جھوٹی ہمیں کیسے پتا چلے گی؟ جو قرآن اور اسلام، اسلامی نظریات سے جو ٹکرائے نا، اس کی وضاحت بن جائے، اس کی نصیحت بن جائے، اس کی تفہیم بن جائے، اس کی معیزت بن جائے، اس کے فضائل کا سبب بن جائے، تو اس کو لینے میں حرج نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور خود بیان کر دیں، وہ تو سندی ہے، لیکن ایسی چیزیں جو ہوں اسرائیلیات، یعنی نبیوں کی طرف منسوب ہے، دین کی طرف منسوب ہے، اس میں وہ چیزیں ہوں کہ جو اسلام کے بنیادی عقائد سے ٹکرا رہی ہیں، اور اس کو قبول کرنے سے توحید اور اللہ کی ذات کے لیے اہانت۔ یہ بڑا بنیادی قاعدہ، ذرا سن لیجیے، کہ اللہ کی ذات اور اس کی شان اور عزت کے خلاف بات جا رہی ہے، اس کی قدرت کاملہ کے خلاف، اس کے عدل و انصاف کے خلاف، اس کے فضل و کرم کے خلاف، انبیاء کی سب سے بڑی بات، انبیاء کی عصمت کے خلاف۔ اور عصمت کی تعریف میں پہلے کر چکا ہوں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد پھر ذکر چل رہا ہے تو میں اس کو ذکر کر دوں گا۔ انبیاء کی عصمت کے خلاف، ان کی مروت کے خلاف، ان کی عزت کے خلاف، ان کی استقامت کے خلاف، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو پورے اصول کے خلاف ہے، تو ان روایتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ جیسے ایک خبتی قسم کا مبلغ ہے، لوگ اس کے، کیونکہ لوگ بھی تو تقریر اپنی مرضی کے سننا چاہتے ہیں، خود سب کے خلاف لیں گے، خود وہ بہت سے خلاف ہوں گے، بہت سو کے خلاف ہوں گے، مارکیٹ میں جا کر ملے تو کئیوں کے گریبان وہ پھاڑ رہے ہوں گے، لیکن دین میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، اللہ جس کے خلاف ہے اس کی بات مت کیجیے گا، بس ایسی سیدھی سیدھی بات کریں، سچ بولیں آپ، اور والدین کا ادب کریں آپ، جھوٹ نہ بولیں آپ۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن یہ بات مسلمان نہیں بناتی، یہ بات تو عیسائی بھی کرتا ہے، یہ بات تو یہودی بھی کرتا ہے، یہ بات تو ہندو بھی، ہندو یہ بولتا ہے جھوٹ بولو، ہندو بولتا ہے جھوٹ بولو، ہندو بولتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرو، ہندو بولتا ہے چوریاں کرو، ہندو روتا نہیں ہائے 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 لوگ نیک ہو جاؤ۔ تو یہ چیزیں حیثیت نہیں رکھتی جب تک عقیدہ درست نہ ہو۔ تو اس قسم کے خبتی آج کل بہت زیادہ ہیں، جن کو بہت لوگ سر پہ لے رہے ہیں، بہت اچھی تقریر کرتے ہیں جی، کسی کے خلاف نہیں، اور سارے عقیدے کو رگڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ گئے تو ان کے پاؤں میں فٹ آ گئے، ان کے ساتھ گئے تو ان کے پاؤں میں فٹ آ گئے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو مبلغ نہیں، وہ اکثر کہیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا اللہ تو زمین پر آتا تو میں تیرے پاؤں دباتا، تیرے سر میں لوگ کہتے ہیں واہ واہ واہ۔ میں نے کہا اللہ کو اپنی ہوس سے مانو گے؟ ایک بندے کی عادت ہے کہ وہ باپ کو گالی دے کر پسند کرتا ہے، لیکن آپ عزت کی بات کریں، اس نے کہا آپ نے کیا عزت کی بات کی، ذرا تو تڑاک سے باپ کو یاد کرو، مجھے مزہ جب آتا ہے باپ کو یاد کرنے میں۔ ہمارے وہاں باپ کو ایسے لحاظ سے بات کرتے تو رقت نہیں تاری ہوتی، آپ ذرا تو تڑاک سے بات کریں تو کیا مطلب کہ اگر وہ تو تڑاک سے جن کی عظمتوں کو سننا چاہتا ہے تو اس کے قالب میں، اس کے مزاج میں ڈھل کر ہم دین کی تبلیغ کریں گے جیسا اللہ رسول نے فرمایا؟ ان لوگ پسند کرتے، انبیاء کو بڈھا کہنا، امام حسین کو پاگل کہنا، ساری کیسے تاریخ مل کے نہیں سمجھے، نام لیتے بھی گھن آتا ہے، مسجد میں کیا نام لے ہیں، اس قسم کے پھر یہ باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں جہالت، اور یہ اپنی انانیت۔ جو اللہ کے لیے بولے گا وہ پھر کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، اور وہ بولے گا جو اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگا۔ نہیں نہیں نہیں، لوگ اس کو لوگوں کے دل اس سے نرم ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ جملے بولے جائیں، لوگوں کے دل نرم ہو رہے ہوں اور انبیاء کی تہمت اور ان پر بیزاری آ رہی ہو, اور آپ نے دیکھا کہ مسجد میں گپے شپے لگ رہے تھے, نبیوں کو واقعہ بیان کر گپے لگ رہے ہو. وہ ان کا ایک بندہ تو فارغ ہو گیا آج کل, وہ کہتا تھا جی حضرت عائشہ حضور کے ساتھ بھی رہی تو نبیوں کے ساتھ رہ کر بھی عورتیں نہیں بدلتی. لوگ ہنس رہے, ہا ہا ہا. میں نے کہا وہ آپ کی اماں ابا کے ساتھ رہ کر نہیں بدلی ہوگی, حضور کے ساتھ رہ کر سیدہ عائشہ کا تو یہ مقام تھا کہ ان کی عظمت میں قرآن اترتا تھا. اب اس فرقے کے لیے غصہ ہو جاتے ہیں کہ جناب آپ غلط بات. میں نے کہا جی آپ کو غصہ تو بھلے آئے, ہم تو بات وہ کریں گے آپ کی مرضی کی تو تقریر نہیں کریں گے. تو اس قسم کی باتیں بندہ اپنی حوث سے کسی کی تقریر نہ سنیں, یہ دیکھیں کہ یہ جملہ اللہ رسول کے لیے روا تھا کہ نہیں تھا, یہ جائز تھا کہ نہیں تھا. سمجھ رہے, اتنا بندے کو میچیور ہونا چاہیے. ہم ایسے سن رہے ہوتے ہیں جس طرح کسی سلطان خان کی ہم تاریخ سن رہے ہیں, ٹارزن کی تاریخ سن رہے ہیں, بس ہمیں مزہ آنا چاہیے. وہ ٹارزن کی تاریخ بچپن میں کبھی آپ نے پڑھی ہوگی تو لکھنے والے بھی 10 قسم کے ہوتے تھے, لکھتے تھے ٹارزن ہی کی تاریخ. اس کو ذرا سمجھیں, ٹارزن کیا تھا؟ چار بندوں نے لکھا, چاروں نے ٹارزن ہی کے موضوع پر لکھا, لیکن ایک نے ایسے للچائے طور پر لکھا لوگوں کی نفسیات کو جانتے ہوئے. سب اس کو چھوڑ کر آٹھانے کا اس دن ملتا 50 پیسے کی, اس زمانے میں ٹارزن کی کہانی ملتی تھی. لوگ کہتے تھے بھائی دوسرے نے بھی تو ٹارزن کو ذکر کیا. بولے نہیں نہیں, اس نے دل کے تار چھیڑے ہیں. تو قرآن سنت ٹارزن کی کہانی نہیں ہے کہ جس سے لوگوں کو لذت آئے تو دین کو اور عقیدے کو اس طرح مولڈ کر کے ان کو پیش کیا جائے. قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے, جس کی جو قدر ہے, جس کی جو عزت ہے, جس کا جو مقام ہے, اس طرح بیان کیا جائے گا. وما قدر اللہ کا قدری ہی, اللہ نے فرمایا یہ ایسے بے حیا لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں جیسے اس کی قدر تھی. ہم یہ جملے نہیں بول سکتے. میرے پاس ایک بندہ آیا, میں آپ کو بتاتا ہوں, ذرا سنیے. اسی مسجد شریف کے اندر ہم مولا علی کا یوم کر رہے تھے, سیدہ زہرا پاک کا یوم کر رہے ہیں. مزاج میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ اپنی فیلڈ میں, ہماری ایک فیلڈ ہے, تو ایک شیئر کر رہا ہوں آپ سے میں, تاکہ کیونکہ قصص چل رہا ہے نا. تو مجھ سے کہنے لگا آپ نے سیدہ زہرا پاک کا یوم کیا, مزہ نہیں آیا شاہ صاحب, مزہ نہیں آیا. میں نے کہا یار کوئی غلطی ہوئی تو بتائیے. میں نے کہا میں نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی حضرت زہرا پاک کے بارے میں, مسلم شریف میں جو حدیث ہے سیدہ زہرا پاک کے بارے میں, جامع ترمذی میں ہے, رسول اللہ نے جو بیان کیا. کہنے کہ وہ سب صحیح ہے لیکن مزہ نہیں آیا. تو میں نے کہا آپ کا مزہ کسی نے کہا, وہ لکڑ ہارے والا واقعہ تھا نا. میں نے کہا کون سا لکڑا؟ کہا وہ لکڑیاں لے کر آیا تھا اور وہ لکڑیاں بیچتا تھا, اور اس نے حضرت زہرا نے اس کو لکڑ ہارے کو بلایا, اس سے کہا, پتہ نہیں ایسی بے حیائی کی باتیں تھیں اس میں. میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہنے کا لکھا کہاں ہے پتہ نہیں, مزہ بہت آتا. اچھو اچھو مزہ اچن. میں نے کہا ہی نہیں, مزہ جو ہے نا وہ جنت ہی کا لینا ہے. صحیح, تو اپنے آپ کو میچیور کریں. یہ ہمیں آ کے بھاشن دیتے ہیں یہاں پر لوگ, نہیں نہیں آپ ذرا تقریر کرتے نا, وہ عثمانیہ مسجد والا جو کرتا نا ایسی تقریر کرے. اف, میں نے کہا آپ وہ جو کبریہ مسجد والا کرتا ہے نا, اف ایسی تقریر کرے. میں نے کہا اس کی نظر آپ کے جیب پر ہوتی اس لیے ویسی تقریر کرتا ہے. میں نہ آپ کو جانتا ہوں نہ آپ مجھے جانتے ہیں, آپ بھی اللہ کے لیے آئے میں بھی اللہ کے لیے آیا ہوں, تو جو بات ہوگی وہ آپ کے سامنے کریں گے ہم آپ کے سامنے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو رائیونڈیوں سے تبلیغیوں سے ذرا ہوشیار رہیے, یہ گراگ دیکھ کر پوری باندھتے ہیں. بات تھوڑی سخت لگے گی لیکن خدا نہ کرے آپ کا تجربہ ہو, اتنے کھل کے کوئی بات نہیں کرتا, اس کی وجہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. صحیح بات کو صحیح کہیں گے, صحیح بات کو صحیح کہیں گے, صحیح بات کو کون غلط کہے گا؟ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ انبیاء کے لیے باقاعدہ تقریر موجود ہے. 90 سال کا بڈھا ابراہیم علیہ السلام, ایسا جملہ کوئی بول سکتا اپنے باپ کے لیے؟ یا اللہ تو زمین پر آ, ایسا کوئی جملہ بول سکتا ہے؟ امام حسین کے لیے پاگل کا جملہ ہاں بول سکتا ہے؟ حضرت عائشہ کے لیے کہنا کہ عورت کی نبی کی صحبت میں بیٹھ کر بھی نہ بدلی, لیکن کچھ بھی ایسا مزہ آتا ہے. میں نے کہا بیٹا پھر ہمیں یہ مزہ نہیں چاہیے, تو ہمیں گالیاں دیں تاکہ ہمیں تکلیف ہو, ہم وہاں کے مزے کی بات کریں تاکہ کوئی آزمائش بنے. تو اللہ رب العالمین ایسی خرافات سے محفوظ فرمائے. تو یہ اسرائیلیات کو بیان کرنے والا ملا سب سے خطرناک ہوتا ہے. علم نہیں ہوتا نا, لوگوں کو گھیرنے, ان کے لوگ بھی ابھی چیخ رہے ہیں ان کے خلاف, یہ بیان کر دیا, یہ بیان کر دیا, وہ ضرور علی خان کے کلپ آنا شروع ہو گیا, یہ بیان کر دیا, وہ بیان کر دیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, جو ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں. اب آپ دیکھیے کہ اسی لیے ضرورت یہ ہے کہ شرعی عقائد کو, یعنی ان بزرگوں کی شانوں کو عقائد کے جامع اور قالب میں سانچے میں فٹ کر کے بیان کیا جائے. اس لیے ہم نے بھاری شریعت کا انتخاب کیا کہ وہ قرآن و سنت میں جو انبیاء کے درجے اور مقام ذکر کیے گئے ہیں اس کے مطابق جو ان کی شان کے لیے بنیادی کانسیپٹ ہیں, پرنسپلز ہیں, اصول ہیں, اس کو سامنے رکھا جائے. اور قرآن کی آیات کو بھی ان کی اس شان و رسول کے تحت ہی رکھا جائے. اگر کوئی آیات بظاہر اس رسول کے خلاف آ رہی ہے, وہ ہماری کم علمی کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ خلاف آ رہی ہے, خلاف نہیں آ رہی, وہ بات وہاں کچھ اور کی جا رہی ہے. ابھی آگے آئے گی بات. انبیاء معصوم ہے, کہہ دیجیے حضرت آدم نے گناہ کیا. کہاں لکھا ہے جی؟ قرآن کہہ رہا ہے جی عصا آدم, آدم نے گناہ کیا. میں نے کہا دیکھ یہ بات ہے کہ ابھی میں عرض کروں, اگر وہ گناہگار ہے تو گناہگار کی اتباع تو ہوتی نہیں ہے, گناہگار کی اتباع نہیں ہوتی, گناہگار کو کیسے فالو کریں گے آپ؟ ایک بندہ جو سامنے کچھ ہو پیچھے کچھ ہو, یہاں نصیحت کرے خود جا کے الٹا کام پیچھے کرنا شروع کر دے, تو وہ کیسا آپ کا مقتدا ہو سکتا ہے؟ اور مقتدا اور مرشد سب سے پہلا نبی ہوتا ہے. اگر نبی کی زندگی میں تضاد آ جائے, لوگوں کو نیکی کی بات کرے خود گناہ کرے, کہ نہیں نہیں قرآن تو کہہ رہا ہے کہ انبیاء نے گناہ کیا تھا. تو میں نے کہا میں یہی اصول آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اگر حضرت آدم نے گناہ کیا تھا یا فلاں نبی نے معاذ اللہ بقول آپ کے گناہ کیا تھا, تو گناہگار کیسے, گناہگار کا عمل ہمارے لیے آنکھ بند کر کے فالو کا سبق کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں کیا پتا کہ قرآن یہی اترا تھا کہ کوئی دوسرا اترا تھا؟ معاذ اللہ, آیت جو پڑھی جا رہی یہی تھی کہ دوسری تھی؟ وہ جیسا ہم نے تھوڑی دیکھا تھا کہ وہی کیا اتر رہی ہے. انہوں نے کہا جی یہ ہے تو ہم نے مان لیا, صحیح مانا. اس کا مطلب یہ تھا کہ مستقل استقلالاً بغیر کسی کنڈیشن کے ان کی اتباع کی جا رہی ہے, تو اس کا مطلب ان کے اندر یہ نافرمانی کا عنصر نہیں ہو رہا جس کا ترجمہ تو گناہ کر کے ان کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیں قرآن کریم کل میں نے عرض کیا تھا سورہ سواد کے اندر اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ, کہ بے شک اللہ فرماتا ہے ہمارے بندو ابراہیم اسحاق یعقوب کو یاد کیجئے جو قوت اور نگاہ بصیرت والے, ہم نے ان کو مخلص کر دیا. جس کو خدا مطلقاً مخلص کہے اس سے گناہ ہونا جس طرح کہ ہم جس کو ہم گناہ کہتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی قرآن نے کہا فقد عصا, تو میں نے کہا یہی کہا نا, قرآن نے اتباع بھی تو کرنے کے لیے کہا. ایک آیت سے نظریہ کیسے نکالیں گے آپ؟ اگر جماعت انبیاء کے لیے ایک جملہ یہ آیا کہ عصا آدم, اور عصا کا معنی آپ گناہ کر کے وہ موجودہ گناہ جو جس کو ہم گناہ کہتے ہیں وہ مراد لیں گے, تو یہ جو سامنے جتنی آیت موجود ہے کہ ان کی اتباع کرو وہ نیک ہیں وہ اخیار ہیں وہ استفاع ہیں, تو یہ تو آپس میں ٹکرا گئی آیت ہے. اور جو گناہگار ہوتا ہے جسے گناہ جو ہے کہ وہ سرزد ہوتا ہے وہ تو فاسق ہوتا ہے, اس کی گواہی مردود ہوتی ہے. بھائی جو گناہ کے کام کرے وہ متقی صالح ہوتا ہے یا فاسق ہوتا ہے؟ بولیے نا, فاسق ہوتا ہے. تو قرآن کریم سورہ حجرات میں ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبئ, ایمان والوں کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے نا تو فتبینوا, پہلے تحقیق کر لیا کرو. یعنی گناہگار آدمی جو گناہ کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, وہ اگر کوئی بات تم سے دین کی کرے تو اسلام نے کہا کہ ڈائریکٹ قبول نہ کرو, پہلے تحقیق کرو. تو گناہگار یعنی جو گناہ کرتا ہے وہ تو فاسق ہوتا ہے. تو جو فاسق ہوتا ہے تو نبی تو دین کا پہلا مبلغ ہوتا ہے, اگر وہ معاذ اللہ لیاذ باللہ ان کو گناہگار اور فاسق مان لیا جائے تو ان کی باتوں کو فتبینوا, اس کی تشخیص, اس کی تحقیق, اس کے اتھینٹک ہونے کی کیا ذریعہ آپ کے پاس, کس طرح آپ کریں گے؟ اس کی خود ذات وہ ذریعہ ہوتی ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہی اتھینٹک بات ہوتی ہے. تو وہ اس لیے کہ جس کو تو گناہ کہہ رہا ہے تو یہ ان کی شان ہمیں مجبور نہیں پابند کر رہی ہے کہ جو آیت تو پڑھ رہا ہے اس کے صحیح معنی کو سمجھنے کی کوشش کر. تو اس لیے اس اصول اور اس عقیدے کے سامنے وہ آیات جو سامنے آ رہی ہے, آیات خلاف نہیں جا رہی ہے, ہماری جہالت ہے, ہماری کم علم ہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ قانون اور یہ آیات, کیونکہ قانون بھی تو قرآن ہی سے آیا ہے نا, جو قانون بنائے انبیاء کے لیے وہ بھی قرآن ہی کے ساتھ آیا. تو اب ہم اپنی کم علمی سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ ان قانون سے ٹکرا رہی ہے. ہم نے کہا ٹکرا نہیں رہی ہے, غور کر اس مضمون کی اور آیتوں میں, غور کر یہ ذکر اور کہاں کہاں پر آیا ہے, اور اسی جماعت اور اسی قسم کے لوگوں کے لیے باتیں کہاں کہاں پر کی گئی, وہ ساری آیتیں اپنے سامنے رکھ اور ایک ایک آیت پر غور کر. غور کرنے کے بعد نتیجہ نکال, پھر اس آیت پر غور کر کے جو ترجمہ میں کہہ رہا تھا یہی ہے یا اس کے صحیح ڈائریکشن صحیح رخ کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. سمجھیا؟ یہ ہوتا ہے عقیدے کے ضمن کے اندر ان باتوں کو سمجھنا. ڈائریکٹ آپ تذکرۃ الانبیاء پڑھنا شروع کریں گے تو اپنی طرف سے بات کرنا, جب تک شرعی عقائد پتہ نہ چلے. تو اس لیے پہلے شرعی عقائد کو ہم ذکر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ عقیدہ کہاں سے لیا گیا, قرآن کی کس آیت سے, اور انبیاء کی شان کیا ہے, وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی جاتی ہے. تو لہذا انبیاء کرام کے لیے یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں. اب آگے بات چل رہی ہے, انبیاء معصوم ہوتے ہیں. معصوم کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ہمارے اندر ایک عقل کی صفت ہے, میں نے اس پر پوری تفصیل پہلے بیان کر دی ہے, عصمت کا سارا مسئلہ گزر گیا ہے, لیکن یہاں پر ایک ضمن بات آ گئی آیت کی جو آپ کی حضرت آدم کی ذات کے حوالے سے ضروری ہے, کیونکہ آگے حضرت نوح کا ذکر بہت ضروری ہے. حضرت نوح, حضرت ابراہیم اور حیات عیسیٰ قادیانی اس پر بہت شور مچاتے ہیں. تو جو تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے اس میں چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کے مسئلے کو اٹھا کر لوگ مزارات کے خلاف جاتے ہیں. نہیں, اس دور کے مخلص تھے, اس دور کے کچھ نیک لوگ تھے, بعد میں لوگوں نے ان کے نام کی مورتیاں بنا لی تھی, اور جو ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے کچھ پارسا لوگ تھے, لوگ ان کی اتنی تعظیم کرنے لگے جب وہ انتقال کر گئے تو ان کی مورتیاں بن گئی. پتہ چلا ولیوں کے ادب میں ذرا احتیاط کرو, اس سے شرک پھیلتا ہے. تو یہ بھونڈی اور بکواس جو تشبیہات دی جاتی ہے نا, اور پورے قوم پر نافذ کر کے بولتے ہیں, امام بخاری نے حدیث لائی. میں نے کہا لوگوں نے, محدث نے کہا ادھر امام بخاری سے غلطی لاحق ہوئی ہے, گرتے ہیں شہ سوار بھی میدان جنگ. آپ نے پڑھا کیوں نہیں امام بخاری نے اگر وہ حدیث لائی ہے تو اس حدیث کا مقصد کیا تھا؟ اس کو اولیاء کے خلاف کہ اگر ان کی تعظیم سے شرک پھیلتا تھا تو خدا نے صفا مروہ کا ذکر کیوں کیا, مقام ابراہیم کا ذکر کیوں کیا, شاعر اپنی نشانیوں کے ادب کا ذکر کیوں کیا, اللہ انا اولیاء اللہ کہتے ان کی شانیں کیوں بیان کی؟ خود تو ساری ماحول اللہ کے کلام نے بنایا ان کے ادب کا, اور پھر تم کہتے ہو کہ جناب جو ہے کہ ان کی تعظیم سے شرک پھیلتا ہے. اب اگر اس کی تعظیم سے شرک پھیل رہا تھا تو ان کی تعظیم کا ماحول کون بنا رہا ہے؟ قدرت بنا رہی ہے. ان کے قدم پتھر پر لگ جائے تو وہ مستجاب ہو جاتے ہیں, جس قدم سے وہ گزر جائیں وہ راستہ اللہ کی نشانی بن جاتا ہے. یہ قیامت کے دن جو ہے کہ وہ مخلص لوگوں کے ساتھ ہوں گے, ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ان کے نام کے جھنڈے زمین پہ گاڑتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس بات پر ابھار رہی ہے کہ ان کا ادب کرو, ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا, ان پر کوئی غم نہیں ہوتا, ہم ان کو ایسا دیتے ہیں, کسی کو نہیں دیتے, یہ اور ہمارے دشمن برابر نہیں ہوتے. تو سارا قرآن کہہ رہا ہے. تو جب اس ساری آیتوں کے ایک بندہ سنے گا تو ان سے دشمنی کرنے لگے گا یا پیار کرنے لگے گا؟ محبت. اور جب محبت کرے گا تو مظاہرہ محبت تعظیم کے ذریعے ہوگا, احترام کے ذریعے ہوگا. تو ایک طرف تم کہہ رہے ہو کہ جناب اولیاء کا احترام جو ہے وہ شرک کی طرف لے جا رہا ہے, نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے ہو. تو میں نے کہا یہ جو لے جا رہا ہے تو تم ایک بخاری کی حدیث لا کر غلط ترجمہ اس کا کر رہے ہو اور اس کی اس طرف توجہ نہیں کر رہے. ہم اگر یا رسول اللہ پر ایک روایت پیش کرے تو ایک ایک راوی کو تم چھنی سے گزارتے ہو, اور اس روایت کو تم نے چھنی سے کیوں نہیں گزارا؟ چھنی کیا, موٹے برتن سے بھی گزارتے تو تمہیں پتا چل جاتا کہ خطا کہاں لگ رہی ہے. اگر ہم حضور کی شان میں ایک روایت کریں تو یہ بالکل چھوٹے چھوٹے سانچے سے روایت گزارتے, کہیں پھنس جائیں. ہم نے کہا کوئی ہمارے باپ کی تعریف ہوتی تو ہمیں پریشانی ہوتی, ہم تو تعریف حضور کی کر رہے تھے نا. اب چھنی سے جو آپ گزار رہے ہیں اور اتنی باریک چھنی سے گزار رہے ہیں کہ جس میں پھنس جائے, تو آپ ہمارا ذکر نہیں روک رہے ہیں, آپ اللہ کے رسول کے ذکر کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ بات آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر نوح علیہ السلام کے دور کے صالحین کے واقعے کو بیان کر کے ولیوں کے خلاف جانا چاہتے ہیں, نہیں 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 وہ نیک لوگوں کا ادب کرتے تھے اس لیے شرک پھیل گیا تھا. تو میں نے کہا یہ جو اللہ کی قدرت نے پورا ماحول اللہ کے کلام نے بنا دیا ہے, جہاں ان کے قدم لگے تو اللہ کے تبلا دیا کہ دبہن, ان کے قدموں سے, ان کے گھوڑوں کی سواریوں کی چنگاریوں سے جو چنگاری نکلتی ہے ٹاپ سے, جو مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جب وہ نکلتے ہیں تو ہمیں ان مٹی کی قسم ہے, ہمارے محبوب کے جوتے کے نیچے مٹی لگے ہمیں اس کی قسم ہے. ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ ان پر کوئی غم ہوتا ہے, وہ کسی پتھر پر کھڑے ہو جائیں تو وہ مقام ابراہیم ہم اپنے گھر کے اندر اس کو آباد کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو سارا ماحول قرآن نے بنا دیا. جب ان کی عظمت کو بندہ سنتا کہ یار اللہ یہ رتبہ دے رہا ہے, ان کے پاؤں کی نیچی کی مٹیوں کی قسم اللہ کھا رہا ہے, تو کتنی بڑی عزت ہوگی. تو اس کو سننے کے بعد بندے احترام کی طرف آئے گا نا, تو کہتے یہ احترام سے تو شرک پھیلا تھا. تو میں نے کہا یہ دوسرا جو مفہوم ہے اس کو کہاں نپٹاؤ گے پھر؟ تو مولوی صاحب فرقے کی تعصب نکالیے آپ, اور یہی کام اگر آپ کے لیے ہو, نہ 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 حضرت کی تقریر سننے چلے, دوڑے دوڑے آ رہے ہیں جناب, وہ پورا علاقہ نہیں نہیں ان کی. میں نے کہا دوسرا کیا, رامائن سنا رہا ہے معاذ اللہ تمہیں, وہ بھی تو قرآن سن. نہیں نہیں ان کے سنیں گے, بڑے نیک آدمی ادب میں بھاگ رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ جو اس کی تعظیم میں گھس رہے ہو تم, تو اس کی تعظیم تمہیں شرک کی طرف نہیں لے جائے گی؟ بھائی ولی بھی بندہ یہ بھی بندہ ہے, اس کی تعظیم خدا کے خلاف لے جا رہی ہے اور اس مولوی کی تعریف نہیں لے جا رہی ہے. تو مولانا یہ آپ باپ باپ کھیل رہے ہو, باپ باپ نہ کھیلو, شریعت کی بات کرو. تو آپ بھی سامعین جو ہے پوری دنیا کے ذرا میچیور ہوں, میں تنقید نہیں کر رہا, جو بات صحیح ہوگی اس کو صحیح کہیں گے, جو غلط ہوگی ہماری اور جس کی بھی ہو اس پر جو ہے کہ وہ بات کی جائے گی اور واضح طور پر اس چیز کو ذکر کیا جائے گا. اصل چیز ہے انبیاء کرام, اللہ اس کے رسول کا احترام. اب ذرا توجہ کیجئے, عصمت. عصمت ایک ملکہ ہے, ایک صفت ہے, جس طرح سب ساری مخلوق جاندار ہیں, بے جان کے مقابلے میں جاندار ہیں. جانداروں میں انسان ان سے ممتاز ہے, شرف رکھتا ہے. کیوں؟ عقل کی صفت کی وجہ سے, گویائی کی صفت کی وجہ سے. تو جس طرح انسان تمام جانداروں میں اس لیے ممتاز اور اشرف ہے کہ اس کے اندر ایک شان رکھی گئی عقل کی, عقل کی شان کی وجہ سے اس کا درجہ اس سے بڑھ گیا. تو انسان جاندار ہونے کے باوجود جانداروں میں اس لیے بڑا ہو گیا کہ اسے عقل ملی، تو انبیاء انسان ہونے کے باوجود انسانوں میں اس لیے اعلیٰ ہو گئے کہ ان کو عصمت ملی. عصمت ایک صفت ہے، جس طرح عقل بندے کو جہالت سے روکتی ہے، عصمت گناہ سے روکتی ہے. اس لیے انبیاء کو معصوم کہتے ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی، انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، نہ کوئی امام، نہ کوئی ولی، نہ کوئی مرشد، نہ کوئی عالم، کوئی نہیں. ہاں محفوظ ہوتے ہیں، ائمہ اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں، محفوظ ہوتے ہیں. خدا کی یاد انہیں روکتی ہے، لیکن ان سے خطا ہو جاتی ہے. ہو جاتی تو رکتے نہیں، فوراً رجوع کرتے ہیں، یہ محفوظ ہے. اور انبیاء وہ ہیں جن سے ارادتاً قصداً صغیرہ کبیرہ، قبل نبوت بعد نبوت ہوتا ہی نہیں، لیکن ممکن الوجود ہے، لیکن ممتنع بالغیر ہے. طبیعت میں کیفیت ہوتی ہے، لیکن عصمت اس کو روکتی ہے. خدا کے صدق میں، میں نے امکان کذب پر پرسوں تقریر کر دی، خدا کے صدق میں انبیاء ہماری ہم بھی سچ بولتے ہیں، نبی بھی سچ بولتے ہیں، اللہ بھی سچ بولتا ہے. تینوں کے سچ میں فرق ہے، ٹھیک ہے. ہماری سچائی یہ ہے کہ ہم سے گناہ ہوتا رہتا ہے، انبیاء یعنی ہمارے اندر گناہ کرنے کی کیفیت ہے اور ہم کر بھی جاتے ہیں، ارادتاً کر جاتے ہیں، عمدن کر جاتے ہیں. انبیاء کرام میں صفت ہوتی ہے لیکن عصمت روکتی ہے اور عمدن ان سے ہوتا نہیں، اور خدا وہ ہے جس میں ہوتا ہی نہیں. اس لیے کذب قدرت تحت باری تعالیٰ نہیں ہے. اگر یہ امکان اس کا ہوتا تو اس کا وقوع ہوتا. اگر خدا کے لیے بھی کہ جی ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ بولتا نہیں لیکن بول سکتا ہے. میں نے کہا اگر اس کے لیے کذب کو ممکن رکھیں اور وقوع کو محال رکھیں، تو یہ تو نبی کا درجہ ہوتا ہے کہ جس میں یہ چیزیں ممکن ہوتی ہے لیکن وقوع نہیں ہوتا. تو اس کے اللہ کی صدق میں اور نبی کے صدق میں کیا فرق رہے گا؟ فرق یہی ہے کہ انبیاء کے لیے ممکن ہے، جاری ہونا ممتنع ہے، اور رب کے لیے ذات میں بھی محال ہے اور جاری ہونا بھی محال ہے. یہ عقیدہ ہے امکان کذب کا، جو اہل سنت اور دیابانا کے درمیان بڑا معرکۃ الآرا مسئلہ، اور کچھ بھی میں نے ساری وضاحت اس کی آپ کے سامنے کر دی. تو انبیاء کرام علیہ السلام میں ایک صفت ہوتی ہے، ایک شان ہوتی ہے. کیا یہ عصمت؟ عصمت وہ شان ہوتی ہے جو ان کو اللہ کی طرف راغب کرتی ہے. ارادتاً عزمن کے یہ گناہ ہے. ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہمارے اندر وہ صفت نہیں، ہمیں پتا ہوتا یہ کام گناہ ہے اور ہم جان بوجھ کر وہ کر جاتے ہیں، توبہ کریں گے اللہ معاف کرے گا. لیکن انبیاء کرام کو یہ پتا ہو کہ یہ کام گناہ ہے، ایسا نہیں ہوتا، اور وہ ارادن کر جائے، یہ بھی نہیں ہوتا. قرآن کے جتنے واقعات ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ انہوں نے جس چیز کو دیکھی ہے اس وقت ان کے ذہنوں میں نسیان تاری ہے، اور جب وہ ارادہ اس کام کو کر گئے ہیں تو وہاں قصد و ارادہ نہیں ہے. صورتاً وہ فعل ہے، حقیقتاً وہ فعل نہیں ہے. جہاں یہ کہا گیا کہ آدم نے خطا کی تو وہ صورت کو بیان کیا گیا، اور جہاں یہ کہا گیا گناہ نہیں تھا وہاں حقیقت کو بیان کیا گیا. تو یہ حضرات انبیاء اکرام کے لیے سمجھنا انتہائی لازم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کرام کو اگر عمدن گناہ ماننے والا کر دیا جائے تو قرآن نے کہا تھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ایمان والو اتباع کرو ان کی جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا. تو جو خود خطائیں کر رہا ہوگا، اب سامنے کچھ کہہ رہا ہے، پھر جان بوجھ کے پیچھے کام کرے، تو اس کی مطلقاً اتباع کیسی ہوگی؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب فاسق آدمی، جب گناہگار آدمی جو خدا کے احکام کے خلاف کام کر جاتا ہے، اس لیے دیکھیں فاسق کی بیعت نہیں ہوتی، فاسق امام نہیں بنتا، ساری شرائط، کیونکہ فاسق کی خبر معتبر نہیں ہے. اور جو سب سے پہلی خبر خدا کی یکتائی کے دے، اگر وہ معاذ اللہ علیہ عزب اللہ ارادتاً اور قصداً گناہ کرے، اس پر فسق کی بات آئے، تو اس کی خبر معتبر کیسے ہیں؟ اور خبر اگر فاسق دے بھی تو اس خبر کے سچے اور جھوٹے کے جاننے کے لیے فتبینوا، اللہ کہتا ہے کہ اس کی تم تحقیق کرو، چار بندوں سے پوچھو. اب جب نبی بات کر رہا ہے تو اس کی تحقیق کا معیار تو خود نبی کی ذات تھی نا، تو پتہ چلا ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا. اچھا اب جملہ ایک سنیے اور آگے ہم چلتے ہیں. نبی نبوت کا اعلان کرے یا نہ کرے؟ نبی نبوت کا اعلان کرے، جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی کوہ طور سے لوٹ کر آپ نے جب جو ہے کہ وہ حضرت صفورہ کے ساتھ وادی مقدسہ سے وہی جب پہلی لے کر آئے آپ، اس کے بعد آپ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا اور فرعون کے دربار میں گئے. اس سے پہلے جو آپ کی ساری زندگی گزری ہے اس میں آپ نے اعلان نہیں فرمایا، لیکن نبوت کی زندگی ہے. توجہ کریں، ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اعلان نبوت کیا 40 سال، اس سے پہلے کی زندگی نبوت کی زندگی ہے. تو نبی اعلان، توجہ ہے، ملی نہیں نبوت، اعلان، رسالت ملتی ہے نبوت نہیں. جہاں پر یہ کہا نا کہ جناب ان کو نبی بنا دیا گیا، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے ان کا زمانہ بعثت شروع ہو گیا، یعنی اعلان کا زمانہ، باقاعدہ آفیشیل ڈیوٹی شروع ہو گئی ہے. یہ جمہور کا یہ نظریہ ہے. تو نبی اعلان نبوت کرے یا نہ کرے، اعلان نبوت کے بعد کی زندگی وہ تو ہے ہی رسالت کی زندگی، آفیشیل طور پر اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جو حضور پر ختم ہو گیا. اس پر ختم نبوت پر ہم ہر درس کے اندر آپ کے سامنے بار بار اس چیز کو ذکر کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے کی جو زندگی ہے، تو نبی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی یا بعد کی زندگی، دونوں زندگیوں، بعد کی تو ہے لیکن پہلے کی زندگی میں بھی وہ آمدن جان بوجھ کر کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، ایسے عمل جو مروت کے خلاف ہوں، ان تمام چیزوں سے نبی کی ذات پاک ہوتی ہے. اس لیے کہ اہل سنت کا نظریہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد بھی اور اعلان نبوت کے پہلے بھی نبی دونوں صورتوں میں معصوم ہوتا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی 40 سال سے پہلے نبی نہیں تھے، ہم ان سے پوچھے ہیں 40 سال پہلے معصوم تھے؟ کہ لگا نہیں. تو میں نے کہا گناہگار تھے معاذ اللہ؟ کہ لگا نہیں. میں نے کہا معصوم تھے؟ کہ لگا معصوم تھے. تو معصوم نبی ہوتا. حضور سید عالم تشریف لائے تو ساری کتابوں میں آپ کی پشت پر کیا تھا؟ اب آپ دیکھیں تو مہر نبوت حضور کی پشت پر ہے، ٹھیک ہے. پھر کہتے 40 سال پہلے نبی نہیں تھے. مہر نبوت، مہرے لگی ہوئی ہے پیدائشی، کہہ رہے 40 سال پہلے نبی. میں نے کہا اس مہر کا کیا معنی کریں گے؟ یہ تو تمام نے لکھا ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص. یعنی یہ میں آسان سی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں اس بات کو ذکر کرتی ہیں کہ جناب، ہاں یہ ضرور ہے، ایک باریک نقطہ یہاں پر پیش کر رہا ہوں، وقت بھی ہمارا مکمل ہو رہا ہے، پھر اس موضوع کو شاید ہم کل کنٹینیو کریں. یہ چند باتیں ایسی جو ہے کہ وہ بات چل رہی ہے، تو ہم ایسی، کیونکہ بچے بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں کالج میں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ ایک ایک بات کو ذرا توجہ سے آپ سن لیجیے، سن رہے ہیں آپ، اس کو یاد رکھیے، کیونکہ یہ اپنی زندگی کے اندر کام آتی ہے، آگے اسی پر ساری جو ہے وہ بنیادیں بنتی ہیں. تو انبیاء کرام قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہوتے ہیں. معصوم کا معنی یہ کہ ان کے اندر ایک صفت ہوتی ہے، جیسے ہمارے اندر صفت بولنے کی ہے، ہمارے اندر ایک صفت عقل کی ہے کہ حق اور باطل کو ہم جانتے ہیں. تو ان کے اندر ایک صفت ہوتی ہے، اور وہ صفت ایسی ہوتی ہے جو ان کو گناہ سے روکتی ہے، گناہ سے، کہ یہ گناہ ہے، کہ یہ گناہ ہے، اور اس کو وہ گناہ یقین کر رہے ہوں اور پھر ارادتاً اس پر کر رہے ہوں، اس سے انبیاء پاک ہوتے ہیں. غیر ارادی طور پر ان سے سرزد ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ حکمتیں ہوتی ہیں. بندہ تو دے رہا کہ جنہوں نے گندم کا دانہ کھا لیا، تو میں نے کہا اگر وہ گندم کا دانہ نہیں کھاتے تو انجینئر کیسے بنتا، تو ڈاکٹر کیسے بنتا، تو اتنا بڑا چیمپئن کیسے کرتا، تو زمین پر کیسے آتا. تو یہ ہزار ہا حکمتیں ہیں، ایک تو گناہ نہیں، پھر اس میں ہزار ہا حکمتیں ہیں کہ ان کو اللہ نے جنت کا خلیفہ نہیں بنایا، زمین کا خلیفہ بنایا. اب تو وہ جنت کے اندر تھے، تو جنت کا خلیفہ تو نہیں بنایا نا اللہ نے ان کو، زمین کا خلیفہ بنایا. تو جب زمین کا خلیفہ بنایا، انہوں نے زمین پر تو آنا تھا، تو آنے کے لیے کوئی حکمت تو ہونی تھی. ایک بندہ کہنے لگا یار پھر تو اس کا مطلب تو شیطان تو جیت گیا، اور شیطان نے جناب جو ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا. میں نے کہا ذرا اس بات کو تمیز سے سنو، ہمارے بزرگوں نے بڑی پیاری بات کی سمجھانے کے لیے. بزرگوں سے مرا وہ کہہ رہے کہ ایک پھرتا ہے، میرا کوئی بزرگ نہیں. میں نے کہا ہم لا ولد سے بات بھی نہیں کرتے جس کا نسب ثابت نہیں ہے. کہہ رہے میں بابے والا نہیں ہوں. تو میں نے کہا بابے والا جو نہیں ہوتا ہے تو وہ لا مذہب سے جس کا نسب ہی ثابت نہیں، اس سے ہم کیا بات کریں گے؟ جس کے 10 باپ ہوں تو وہ کیا بات کریں گے اس سے آپ؟ جس کا کوئی اصولی زندگی نہ ہو تو ایسے ان سے کیا آپ ڈسکس کریں گے اور کیا بات کریں؟ ایسے تو فرقے ہر جگہ پر اٹھتے رہتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہنے کہ جی حضرت آدم کو جنت سے نکال دیا، اور اس نے، اس کا مطلب شیطان نے حضرت آدم کو جنت سے نکال کر وہ کامیاب تو ہو گیا. میں نے کہا آپ ذرا توجہ سنیں، آپ ادھر سے دیکھ رہے ہیں، ادھر سے آ کر دیکھیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت آدم کو ذرا کبھی شیطان کتنے طرف دار، اتنے دشمنی میں آپ بیان کریں، کبھی تھوڑے سے نبیوں کی محبت کر کے اس مسئلے کو سمجھیں نا، مسئلہ کھل جائے گا. ابھی ذرا آپ کھچاؤ میں اس مسئلے کو لے رہے ہیں، جب کھچاؤ میں بندہ رہتا تو وہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. میں نے کہا مجھے بتاؤ آپ نبیوں کو گناہگار کرنے والے گناہگار ثابت کرنے والوں میں سے ہو یہ اللہ کے برگزیدہ؟ کہنے کہ اللہ کے برگزیدہ. تو میں نے کہا پھر اس محبت سے بات کو لاؤ نا. آپ ابلیس کے ترجمان ہوں کہ وہ طاقتور تھا, یہ اللہ کی یہ بے بہا حکمتوں کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہو کہ جی اللہ رب العالمین. تو میں نے کہا پھر اس طرف آپ آئیں. تو جو لوگ حق کی طرف آئے انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ کہنا کہ ابلیس نے, آگے اس موضوع کو ڈسکس کریں گے, ابلیس نے جو ہے وہ جناب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا اور وہ کامیاب ہوا. میں نے کہا نہیں, ابلیس تو تنہا حضرت آدم کو جنت میں برداشت نہیں کرتا تھا. قیامت کے دن تو حضرت آدم اپنی ساری اولاد کے ساتھ چلے جائیں گے, تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اور ظاہر سی بات ہے حضرت آدم تو سارے انسانوں کے اول ہیں اور قیامت تک. اب ہمارے پاس حساب بھی نہیں کہ کتنے انسان پیدا ہوں گے, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 50,000, 100,000, کروڑ خرب کتنے ہوں گے, کس کو اندازہ لگا سکتا ہے؟ وہ سارے حضرت آدم کی پشت میں ہیں, اس میں مومن بھی اور کافر بھی ہے. تو کافر جنت میں رہے گا نہیں. پھر دنیا ایک آزمائش کی چیز ہے, اللہ کا تعارف کرانا ہے, اللہ کے دین کو بیان کرنا ہے, اللہ کے احکام سے بندوں کو واقف کرنا ہے, اور سارے بندے تو ساری مخلوق آپ کی پشت کے اندر ہے. تو آپ کو آنا تھا اور آپ کی پشت سے ان لوگوں کو نکالنا تھا کہ جو آپ کے نہیں تھے لیکن اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کی, اور پھر سب کو نکال کر خالص کر کے آپ کو اور جو اللہ کے نیک بندے جو اس راستے پر, ان کو آپ کے ساتھ کر کے جنت میں ڈالنا تھا. تو ہزار ہا حکمتیں, اس کی طرف کیوں نہیں جاتے آپ؟ یہ پوری حق, اور یہ کوئی ایسی ٹوپی تو نہیں پہنائی جا رہی, حقیقت ہے. ایسا جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں, کوئی خامخا قصہ کہانی تو نہیں سنا, ایسا ہی ہے. تو جب ان تمام حکمتوں کو آپ سامنے نہیں رکھتے, ادھر نہیں جاتے, تو پھر یہ کس طرح کا مسئلہ حل ہوگا؟ تو انبیاء کرام گویا کہ آپ کو سمجھ لیجئے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں. ان سے ارادتاً جان بوجھ کر کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی اس زندگی کو بھی حجت قرار دیا ہے, جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو حجت قرار دیتے ہوئے قرآن نے کہا نا کہ حبیبی آپ کے بارے میں بات کرتے تو ان سے کہیے کہ کس کیا میں نے یہی تو کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور تمہیں اس بات پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ بات میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں کی تھی, آج کر رہا ہوں, تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل وہی ہے جو 40 سال میں نے تمہیں پہلے گزارے ہیں. اگر وہ 40 سال الاعاذ باللہ عام لوگوں کی طرح گزرے ہوتے اور آپ یعنی انبیاء کی زندگی غیر مروت زندگی گزری ہوتی, غیر حال زندگی گزری ہوتی, اور الاعاذ باللہ فسق کے راستے میں گزری ہوتی, تو یہ کبھی حجت نہیں بنتی. مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ قاری طیب دیوبندیوں کے بہت بڑے پرنسپل, ان کی کتاب ہے خطبات اسلام کو پڑھ کر میں بڑا حیران ہوا, انہوں نے اس بات کو لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 سالہ زندگی میں ہمیں کوئی نصیحت نہیں ملتی پرانی. میں نے کہا نہیں ملتی تو اللہ وہ 40 سال کی زندگی کو پیش کیوں کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا, واقعات تو بے شمار ہیں. مثلا دیکھیے کہ ایک واقعہ یوں بھی آتا ہے, اللہ حفاظت کیسی کرتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 18-20 سال کے قریب تھی. پہلی بات تو یہ خود روایت جو ہے وہ متنازع ہے, لیکن اس کی صحیح بھی رخ یہ کہ شادی تھی, شادی بیاہ تھا محلے میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 18 یا 19 سال کے قریب تھی. جو دوست قریب کے تھے وہ حضور کو لے گئے کہ چلیے آپ. تو جب سرکار وہاں پر پہنچے تو جیسے ان کا ناچ گانا شروع ہوا, عصمت میں آپ کو بتا رہا ہوں, جیسے ناچ گانا شروع ہوا تو حضور فرماتے ہیں رب نے مجھ پر ایسی نیند طاری کر دی کہ میں سو گیا. اب یہ ہے عصمت کہ اللہ رب العالمین اس میں انوالو. پہلی بات تو خود یہ جو یعنی واقعہ ہے یہ مختلف ہی ہے, تحقیق طلب ہے, لیکن اس کا پھر بھی صحیح رخ اس کے اندر ایک واضح ہوتا ہے جو دلیل اہل حق کی نکلتی ہے کہ اللہ نے آپ پر نیند کو طاری کر دیا, اور نیند کو طاری کرتے وقت جو ہے وہ آپ کو یعنی اس بات کا بظاہر علم بھی نہیں ہوا, نہ آپ اس کے اندر شریک ہوئے. تو یہ عصمت کا وہ ملکہ ہوتا ہے جو آپ کی ذات مبارکہ کے ساتھ وہ معصوم کر دیا جاتا ہے, اور انبیاء کرام کی ذات میں کوئی کثافت نہیں ہوتی الیعاذ باللہ, کہ 40 سال ان کی کثافت کو نکالنے کے لیے 40 سال کا رگڑا لگا. توبہ توبہ توبہ, ایسی بولی سے اللہ کی پناہ, چاہے ادھر کے لوگ لکھیں یا ادھر کے لوگ لکھیں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. انبیاء کرام کی ذات مبارکہ کے اندر کثافت نہیں ہوتی, وہ اللہ رب العالمین کے عارف ہوتے ہیں. جس طرح بات کو ابھی میں ختم کرتا ہوں, دیکھیے قرآن اس بات کو ذکر کرتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ ووجدک ضالا فہدا, ووجدک ضالا فہدا, کہ حبیب ضال یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چالیس سالہ زندگی سورہ دوحا میں ڈسکس ہو رہی ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. محبوب آپ کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن ختیجہ کا رشتہ آپ کے ساتھ جوڑ کر ہم نے امیر کر دیا رضی اللہ تعالی عنہا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا وَوَجَدَكَ. محبوب جب ہم نے آپ کو یہ دیکھا کہ آپ کو اپنے مشن کو چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو پھر سیدہ ختیجہ کے ذریعے اللہ نے آپ کو غنا عطا فرمایا اور آپ کو مال عطا فرمایا. تو یہاں پر وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. آپ کثیر العیال تھے اور معاملات بھی آپ کے کافی تھے تو اللہ رب العالمین نے سیدہ ختیجہ کو آپ کے ساتھ جوڑ کر اس منزل کو آسان کیا. فرمایا اسی طرح وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اب اس کو عربی معنی میں رکھتے ہیں کہ پایا ہم نے آپ کو ضال, اسی معنی میں بس ہم نے آپ کے لیے راستہ کھول دیا. اب اس پر امت آ کر اٹک گئی ہے کہ جناب یہ جو ضال کہا گیا اس کا کیا معنی. تو پھر وہ جو علماء تھے انہوں نے ہر چیز کو ڈسکس کیا. اقوال تو ہزاروں ملتے ہیں لیکن نظریہ کیا بن رہا ہے اس پر توجہ کی جائے. فلاں نے یہ کہا تھا, فلاں نے یہ کہا تھا, فلاں نے یہ کہا تھا. میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. فلاں نے معنی لکھا, امام راضی نے اس کے 3600 معنی لکھے, یہ بھی معنی لکھا جو کیسے کیا جا سکتا. میں نے کہا لکھا کیا یہ چھوڑو, قانونی عدالت نے کس کو قانون بنایا یہ دیکھو. دلائل تو جج کے سامنے 100 آتے ہیں. جب ایک قانون ریاست کا بنتا ہے, میں اس زمانے میں بتانا, یعنی قانون بننا چاہ رہا ہے, بھائی ٹریفک کا رول کیسے بنے, تو جو ماہران علم ہے سب سے رائے لی جاتی ہے کہ بھائی آپ بتائیے کس طرح کرنا چاہیے, سگنل کیسے بننے چاہیے, روڈ کیسے بننا. ہر ایک نے اپنی فائل سبمٹ کرائی. تو اقوال تو سب کے آئیں گے اس موضوع کے اوپر لیکن یہ ہے کہ قانون کیا بن گیا. جب قانون بن جائے گا تو پھر قانون بننے کے بعد اب وہ فائلیں بات اٹھا کے نہیں میل چاہ رہے سمجھ رہے ہوں تو شاید. تو اس اب آپ دیکھیں دل کے 100 معنی امام راضی نے نقل کیے, یقول فنا یقول فنا یقول فنا, اور جو ہے کہ وہ فلاں نے کہا فلاں نے کہا فلاں نے کہا فلاں نے کہا, اب وہ فلاں فلاں پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا آگے جا کر جو جمہور کر رہے ہیں اس کو کیوں نہیں پڑھتا, آگے جا کر جو قانون کا درجہ دے رہے ہیں وہ کیوں. قول آ رہا ہے کہ جی بھائی یہ تو طے پا گئی بات کہ انبیاء سے کفر نہیں ہوگا, یہ تو قانون ہے, امت کا اجماع ہے اس پر, انبیاء سے کفر نہیں ہوگا, شرعاً نہیں ہوگا, انبیاء سے گناہ نہیں ہوگا, شرعاً محال ہے, یہ شرعاً محال ہے, انبیاء سے کفر کا ہونا شرعاً محال ہے. اب اقوال اس پر آتے رہے چاہے وہ معتزلہ کے ہوں کسی کے بھی, اقوال آ رہے ہیں آتے رہیے, لیکن قانون کیا بنا. قانون یہ بنا کہ نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی اور بعد بھی شرک نہیں کرے گا, کفر نہیں کرے گا, جان بوجھ کر گناہ نہیں کرے گا, یہ قانون بن گیا. اب جب قانون بن گیا اب سارے اقوال کو اس قانون میں لائے گا, جو اقوال اس قانون کے مطابقت کر دیے جائے اس کو قبول کریں گے اور جو نہیں کیے گئے اس کو ہم بولیے چھوڑ دیں گے. اب یہاں پر سوال ہوتا ہے نہیں نہیں آپ تو ہمیں گستاخ کہہ رہے ہیں, ان کو گستاخ کیوں نہیں کریں. میں نے کہا اس کو گستاخ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی طرح مبلغ نہیں ہے, وہ رائے قانون کی دینے والے, وہ ان کو جو وہ سمجھ رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں, اور ان کی زندگیاں بے ادبیوں کے ساتھ نہیں, ان کی فیلڈ ہی ہے, اور آپ بطور نصیحت اور تبلیغ کے یہ بات کر رہے ہیں. توجہ, جب مباحثہ ہوتا ہے نا تو کہتے کہ دیکھو انہوں نے فلان لکھا کہ انبیاء نے کفر, انبیاء کفر کر سکتے ہیں تو لکھا, امام راضی نے بھی قول لایا, تو اگر ہم نے صرف حضور کے علم کو بچوں سے تشبیہ دے دی تو ہمیں تمہیں شرک کہہ دیا, ہم نے فلاں کام کر دیا تو آپ نے ہمیں گستاخ رسول کہہ دیا. یہ تو سارے اقوال ہیں. میں نے کہا یہ اقوال ہے عقیدہ نہیں ہے, اور یہ اقوال وہ لوگ پیش کر رہے ہیں جن کو اس فیلڈ میں لیا گیا اور اس قانون کو سلجھانے کے لیے, اور ان کی اپنی زندگیاں ان باتوں سے بھری ہیں. دو چیزیں سمجھیں, ایک تو ان کی زندگیاں پرسنل لائف پرسنل زندگی اپنی ان باتوں سے بھری ہے. یہ جو بات ذکر کی جا رہی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ وہ آیات جو لفظ ہے وہ تقاضا شاید کسی اشارے میں ادھر ادھر کر رہا ہے, تو وہ اس اشارے کو پکڑتے ہوئے کال پیش کر رہے ہیں. لیکن آپ جب اردو میں بول رہے ہیں, نصیحت میں بول رہے ہیں, تبلیغ میں بول رہے ہیں, تو آپ عقیدہ بنا کر بول رہے ہیں, آپ اس کو لوگوں میں نافذ کرنے کے لیے بول رہے ہیں, انبیاء کو اس کا مستحق سمجھنے کے بول رہے ہیں, بطور نصیحت اور تبلیغ کے بول رہے ہیں, اس لیے یہ گستاخی ہے اور وہ گستاخی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. تو لہذا امام, کیونکہ اس کے نیچے امام راضی نے بہت لکھا ہے وجد دالن فہدا, تو یہ بات آگے جا کر طے ہے, کیونکہ میں کھل کر کہہ رہا ہوں, کیونکہ کچھ لوگ باقاعدہ اس پر تیاری کرتے ہیں کہ ہاں پھنسائیں گے تو یہ بات کریں گے. میں نے کہا نہیں, تم بھی تو نبی کو معصوم کہتے ہو نا. کہاں, میں نے کہا تم اس کا جواب دے جو امام راضی نے لکھا, تم بھی جواب دے دو. صرف میں تو نبی کے کلمہ پڑھنے کا مدعی نہیں, آپ بھی تو مدعی ہیں, تو آپ اس عبارت کو کیسے حل کریں گے؟ کیونکہ نبی کو آپ بھی تو معصوم مان رہے ہیں نا، میں بھی مان رہا ہوں، اور بات جو آ رہی ہے وہ نبی کی قسمت کے خلاف آ رہی ہے. اب جو نبی کی قسمت کے خلاف آ رہی ہے، معصوم آپ بھی مان رہے ہیں نبی کو، تو صرف میرا معصوم ماننا ضروری ہے یا آپ کا ماننا ضروری ہے؟ کہ جی آپ کا بھی ماننا ضروری ہے، میرا بھی ماننا. تو میں نے کہا تم یہ عبارت جو بظاہر معصوم کے خلاف جا رہی ہے اس کو کیسے حل کرو گے؟ مجھ سے کہہ لگے تو حل کر. میں نے کہا چلو میرے سے نہیں حل ہو رہی، آپ حل کریں. اگر یہ عقیدہ اگر ایسا ہی تھا تو پھر معصوم کیسے رہے، اور اگر نہیں تھا تو تاویل کریں. جو تاویل آپ کریں گے جواب میرا بن جائے گا. تو یہ خاص ایک اصول ہوتا ہے جو میں نے اس کے ضمن میں آپ کے سامنے پیش کیا. اب آئیے ووجدک ضالاً فہدی. ضال کے کئی معنی، کیونکہ یہ لفظ اپنے لغوی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے، دیکھو دو قسم کا آخری میں جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اس لیے سمجھانے کے. ایک لفظ جب کسی زبان میں بولا جاتا، آپ انگریزی زبان جب بیان کرتے ہیں، آپ اپنا مقدمہ اردو زبان میمنی زبان والا جب انگریز کے سامنے بیان کریں گے عدالتی طور پر یہ قانون شکل میں، جب اس زبان کا کوئی لفظ اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے شامل کریں گے تو وہ لفظ کیونکہ تھا آپ کی زبان کا نہیں، تھا انگریزی زبان کا. اب انگریزی زبان کا لفظ اپنے معنی کو بتانے میں دو درجہ رکھے گا، ایک تو اس کا ڈکشنری لٹرلی معنی، ایک وہ جو اہل زبان لیتے کس میں تھے. دو تو اب یہ ہو گیا، ایک لغوی معنی اور ایک اصطلاحی معنی. اور بلکہ یوں لے لیجیے کہ آپ ایک تو ان کا لٹرلی معنی تھا، ایک آپ کس معنی میں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے بیان کے لیے اس کی قدرت نے عربی زبان کو استعمال کیا. اب ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ اہل عرب کے نزدیک اس لفظ کو جو اللہ بیان کر رہا ہے لٹرلی معنی کیا ہے، اور پھر اللہ کا قانون اس معنی سے کیا چاہتا ہے، اس کو کہتے ہیں شرعی معنی. اب دل کے معنی کو اگر لٹرلی دیکھیں گے اس میں 100 معنی آ جائے گا، کفر کا معنی بھی آ جائے گا، گمراہی کا معنی بھی آ جائے گا، دجل کا معنی بھی آ جائے گا، بھٹکے ہوئے کا معنی بھی آ جائے گا، سب اس. کیونکہ وہ دل کو جو لٹرلی معنی لغت میں لیں گے تو لغت میں اس کے 10 معنی آ جائیں گے. لیکن اللہ نے نبی کے لیے جو قانون بنایا ہے، اب اللہ جو بیان کرنا چاہ رہا ہے معنی، تو یہ 100 معنی اس کا معنی راستے بھولے کے بھی ہو سکتا ہے لٹرلی، اس کا معنی کفر کرنے والے کے بھی ہو سکتا ہے، اس کا معنی گمراہ کے بھی ہو سکتا ہے، اس کا معنی جس کو کبھی حق نہیں ملا اس کے بھی ہو سکتا ہے. یہ تو اس کا لٹرلی معنی ہے. لیکن اس معنی کو جب اللہ نے ذکر کیا، اور اللہ خود اور جگہ پر انبیاء کی عظمتوں کو ثابت کرتا ہے کہ ان سے خطا نہیں ہوتی، تو جب اللہ اس لفظ کو، اللہ کا کلام اس لفظ کو لے کر بیان کر رہا ہے، تو پھر آپ کو اللہ کے بیان کردہ تمام نظریوں کو سامنے رکھ کر اس لفظ کو لغت میں جانے کے بجائے، ڈکشنری کے حوالے کرنے کے بجائے، اللہ کے اس پیغام کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش ہوگی جب وہ شرعی معنی بنے گا. اس لیے کنزل ایمان کنزل ایمان ہے کہ وہ کھینچ کے لاتے، عرب کی طرف جانے نہیں دیتے. معنی کہ عربی ہے لیکن جانے نہیں دیتے اس کو. اب آپ غور کیجئے، ہم بھی آج کل ایسے لفظ میرے ذہن میں نہیں ہے، سوچیں گے تو نکل آئیں گے. آج ہم اپنے محاورے میں انگریزی کے 3-4 جملے بولتے ہیں، ایک کلمہ بول دیتے کوئی بھی انگریزی کا، لیکن وہ انگریزی والا اس کلمے کو اس معنی میں نہیں لے رہا ہوتا ہے جس معنی میں آپ اردو میں ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن آپ جب اس کا کوئی ایک لفظ ایسی، کیونکہ لوگوں کی عادت ہوتا ہے نا انگریزی بولتے اردو بولتے بولتے ایک کوئی جملہ انگریزی کا بول دیتے ہیں، تو اپنے ماحول کے اعتبار سے آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہاں کے گورے اس کو نہیں. اگر یہ جملہ پورا انگریزی میں ان کو بولیں گے تو شاید معنی بدل جائے گا، اور یہاں اردو کے ساتھ اس کی انگریزی کا ایک لفظ کا پیوند لگائیں گے تو معنی وہ نہیں بدلے گا. بالکل یہ شرعی معنی میں کر لیجئے کہ اگر اس کو لٹرلی حوالے کر دے گا تو معنی اور ہو جائے گا، لیکن رب اس سے کیا چاہتا ہے اس قانون کی طرف اگر آ جائیں گے تو شرعی معنی بنے گا. اس لیے ووجدہ کا دالن کا معنی کفر نہیں کیا جائے گا، گمراہی نہیں کیا جائے گا. معنی کہ اس کا معنی لٹرلی نکلتا یہ ہے، لیکن شریعت نے وہاں پر یہ بات کی ہے کہ وہ اخیار ہیں، ان کی اتباع ہے، تو قرآن کی دوسری آیت اس معنی کی طرف جانے سے روک رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کی زبان، اللہ کی قدرت کی زبان عربی نہیں، یہ تو صرف بیان کے لیے زبان کو لیا جا رہا ہے، تو لیا جا رہا ہے اپنی بات کو مکمل اس زبان کے حوالے نہیں کیا جا رہا، بلکہ اپنی بات کے لیے ان کے الفاظ کو کھینچا جا رہا ہے، اور جو معنی ہماری مرضی کے خلاف نکلے گا اس کو ہم چھوڑ دیں گے اور اس کے الفاظ کو، اس کے لفظ کو اپنے معنی کی طرف لے کر آئیں گے. اس لیے دل کا معنی کفر کا بھی ہے، گمراہی کا بھی ہے، لیکن نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قرآن کی آیتیں وہاں کھڑی ہوئی ہے کہ نبیوں سے کفر نہیں ہو سکتا. لیکن اہل عرب کافر کے لیے دل بولتے تھے، توجہ ہے، لیکن نہیں کیا جائے گا مانا، کیونکہ یہاں پر شرعی قانون کھڑا ہوا ہے. تو لہٰذا یہاں پر علماء کو آ کر چھڑنا, دیکھو امام رازی نے یہ بھی قول لایا, امام رازی نے کہا. میں نے کہا امام رازی لائیں گے, کیوں نہیں لائیں گے, وہ لغت کے امام ہیں, وہ فصاحت کے امام ہیں, وہ تفسیر کے امام, لیکن وہ خود مسلمانوں کا بھی تو امام ہے نا. تو وہ 10 قول اس لفظ کو کھولنے کے لیے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اہل عرب تو عرب اس کو کس معنی میں لیتے تھے, تو ڈکشنری کے سارے معنی کھولتے 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 لائیں گے, اور خود اسلام نے کس معنی پر لیا اس پر اس کو جمائیں گے. تو میں نے کہا جو اسلام نے جس معنی پر لیا ہے اس کی طرف آپ نہیں آ رہے. یہ دل کا معنی تو گمراہ ہوتا ہے, دل کا معنی تو کفر ہوتا ہے. میں نے کہا یہ لٹرلی معنی ہوتا ہے, شرعی معنی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے کہہ دیا تھا کہ ما دل صاحب کو ما غوا, میرے نبی نے نہ کبھی گمراہی کی ہے نہ وہ راستے سے بھٹکا ہے. یہ آیت سامنے کھڑی ہے, جو بندیوں شرم کرو تم کس طرف جاتے ہو, اور اپنے کفر کو ثابت کرنے کے لیے تم وہ لٹرلی معنی اٹھا کر ان بچوں کو گمراہ کرتے ہو. اسرار احمد صاحب مر گئے آپ, لیکن کیا بات کی جائے. کس طرح دل کا معنی میں مانتا ہوں, کس کا معنی لٹرلی کفر نکلتا ہے, گمراہی نکلتا ہے, لیکن وہاں آیت کھڑی ہے ما دل صاحب کو ما غوا, میرے نبی نے کبھی دل نہیں کیا, میرے نبی کبھی گمراہ نہیں ہوا, میرے نبی کبھی حق سے غافل نہیں ہوا. جبکہ دال کا معنی لٹرلی لغتی طور پر جو حق کو چھوڑ دے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, جو گمراہ ہو جائے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن قرآن یہاں کرے دل صاحب کو ما غوا, یہ نبی مکرم جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں دلہ کبھی گمراہ نہیں ہوا, ما غوا کبھی حق سے نہیں پھرے. اور دلہ بھی ماضی ہے, غوا بھی ماضی ہے. یہاں 40 سال کی بعد کی زندگی ہی نہیں, 40 سال سے پہلے کی زندگی ڈسکس ہو رہی ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. پڑھیے محمد سید القونین وساقالین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا. جن پر خدا درود بھیجے وہ گمراہ ہو جائے گا؟ سبحان اللہ. آبادا علی حبیبک. بس یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا. لہذا کبھی بھی قول میرے بھائیوں سامنے آ جانا تو آپ نے شرعی عقیدے کو دیکھنا ہے کہ شریعت نے اس کو کس معنی میں لیا. نہیں لغت میں آیا, میں نے کہا لغت اپنی, جب لغت کی طرف جاؤ گے تو جو لغت کی طرف گیا وہ گاندھی بنا, جو لغت کی طرف گیا وہ پرویزی بنا, جو لغت کی طرف گیا وہ منکر حدیث گیا. تو کیا آپ لغت استعمال نہیں کرتے؟ میں نے کہا لغت چبوا دیں آپ کو, ادب تو ہمارا شعبہ ہے. لغت ہم استعمال کرتے ہیں لیکن لغت کے ہو کر نہیں لیتے, لغت کو گھسیٹ کر شریعت کے معنی میں لاتے ہیں. اس لیے ہم مسلمان, جس انگریزی کی میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی ہے, تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, یہ بات عصمت کے خلاف نہیں ہے. اس لیے اعلی حضرت نے اس کا معنی, کیونکہ اسی لٹرلی معنی کے اندر ایک معنی آتا تھا محبت میں راغب ہو جانا, کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ دلال قدیم پرانی محبت. تو دل کا معنی جہاں کفر کے لیے آ رہا تھا, جہاں گمراہی کے لیے آ رہا تھا, حق کو چھوڑنے کے لیے ایک معنی اس کا آ رہا تھا محبت کے, اور وہ محبت کفر کا معنی تو شریعت سے جڑ نہیں رہا تھا, گمراہی کا معنی نبی کے لیے شریعت میں جڑ نہیں رہا تھا, حق سے باغی ہو جائے جڑ نہیں رہا تھا. امام احمد رضا نے عینک لگا کر دیکھا, عینک لگایا عقیدے کا, عینک لگایا اللہ کے کلام کا, عینک لگایا اسلام کا, عینک لگایا قرآن کا, اور پھر دیکھا کہ کون سا معنی تو کرنا ہی ہے, کون سا معنی مطابقت کر جائے گا جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو, تو وہ محبت کا تھا. تو آپ نے ترجمہ ووجد کا دالن کا کفر کا نہیں کیا کہ کفر میں پایا تو راہ دی, کفر میں پایا آپ کو تو کلمہ پڑھایا, گمراہ پایا تو راستہ دے دی, حق کو چھوڑ کر بھاگ گئے معاذ اللہ تو راہ دی. نہیں, فرمایا ایک معنی محبت کا تھا, اور یقیناً نبی ہوتا ہی وہی جو اللہ کی محبت سے شرحار ہوتا ہے. تو اس لٹرلی معنی کو لائے ہیں اور شریعت کی ڈور کے ساتھ جوڑ کر ترجمہ کیا کہ تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دے دی. ہدا کا معنی تو راہ دینا تھا, اور دل کا معنی تھا محبت کا, اور وجد کا معنی تھا پانا, تمہیں پایا, ووجد کا پایا تمہیں, ووجد کا دال محبت میں, اپنی محبت میں خود رفتہ, فہدا پھر تمہیں اس کی راہ دے دی. تو یہ معنی کہتے اتنی تکلف کیوں کی؟ میں نے کہا تکلف نہیں تھا, یہی شریع ذمہ داری تھی, یہی شریع بولیے ذمہ داری تھی. تو یہ عصمت کے بارے میں آج کے درس, کیونکہ وقت ہمارا تھوڑا سا اوپر بھی ہو گیا تو میں چاہ رہا تھا کہ حضرت آدم کے والے, لیکن یہ عصمت پر ایک اور بحث جو ضروری تھی, کیونکہ جدید اعتراضات اٹھتے ہیں کہ اور ہمارے لوگوں کو ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں اچھا اگر ہمارے تھانوی صاحب نے ترجمہ کر دیا تو یہ گمراہی ہے, تو امام راضی جو کفر کا قول لائے ہیں یہ کیا ہے؟ میں نے کہا امام راضی کفر کا قول لائے ہیں, عقیدہ نہیں بنایا, عقیدہ وہ آگے ذکر کر رہے ہیں. یہ قول لٹرلی مانے تھے کیونکہ اہل عرب کے تھے, عقیدہ وہ بنا ہے. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں بڑی بات کرنے سے بچائے، وہی بات کریں جو اللہ رسول کی ہے، اور اپنے علم پر فخر نہ کریں، انبیاء کی شان و عظمت پر فخر کریں. اور جن صالحین نیک لوگوں نے یہ مانا، اب تک ہمارے استاذ، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگ جو ہیں جنہوں نے بیان کیا ہے، ان کو اللہ اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. تقریر ختم ہو رہی ہے، بچے بھی سن لیں. عصمت کے بارے میں نے بات کر دی کہ عصمت ایک ایسی شان ہے جیسا انسان جاندار بچوں ہونے کے باوجود اپنی عقل کی وجہ سے عام جانداروں سے ممتاز ہے، تو نبی انسان ہونے کے باوجود صفت ملکہ عصمت کی وجہ سے وہ عام انسانوں سے ممتاز ہے. عصمت کسے کہتے ہیں؟ عصمت نبی کے اندر ایسا وصف ہے جیسے ہمارے اندر بولنے کا ایک وصف ہے، ہمارے اندر عقل کا ایک وصف ہے. تو نبی کے اندر عصمت ایسا وصف ہوتا ہے جو اسے ارادتاً قصداً گناہ سے روکتا ہے. اور نبی وہ ہیں، اعلان نبوت کریں یا نہ کریں، قبل نبوت، بعد نبوت، صغیرہ، کبیرہ، بڑے گناہ، الیاذ باللہ تو بڑے ہیں، صغیرہ، صغیرہ تو بڑے، صغیرہ ہیں، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، یا وہ حرکت جو مروت کے خلاف ہو. انبیاء کرام اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم ہیں، اعلان نبوت کے بعد معصوم ہیں. ان کی عصمت علم کلام میں شرعن ان کے لیے یہ چیز ہے. ہم عقلن طرف نہیں جاتے کیونکہ ہمارا مذہب اعتزالی نہیں ہے، ہم شرعی معنی کی طرف دیکھتے ہیں کہ شرعی معنی کس بات کی طرف رعایت کرتا ہے. ایک فرقہ بڑا مشہور ہوا تھا معتزلہ، وہ ہر بات کو عقل کی طرف لے جاتا تھا، جیسے گاندھی صاحب، جیسے پرویز، ہر بانے کو عقل کی طرف. میں نے کہا عقل اگر نہیں بھی مانتی تو زیر کر، جو قرآن کی آیتیں ان کی عظمت کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں اس کا اقرار کر. اس لیے کہ دل کا معنی کفر بھی نکلتا ہے، دل کا معنی گمراہی بھی نکلتا ہے، لیکن سامنے قرآن کی ایک آیت کھڑی ہے جو نبیوں کا دفاع کر رہی ہے کہ ما ضل صاحبکما غوا، کہ نہ وہ گمراہ ہوئے نہ وہ حق سے بھٹکے. تو میں نے کہا یہ آیت ان کو روک رہی ہے، تو مانا کہ اہل عرب دل کفر گمراہی میں لیتے تھے، لیکن اب وہ مانا کریں گے تو شریعت کا مانا جائے گا. لہذا ان کے لٹرلی معنی کو ادھر چھوڑتے ہوئے اس لفظ کو شرعی معنی پر لائیں گے تاکہ یہ آیت کا معنی بھی اس میں آ جائے اور یہاں کی حقیقت بھی واضح ہو جائے. یہ ہوتا ہے. تو ہر شخص کا کام نہیں ہے کہ وہ ترجمہ قرآن کرے. ترجمہ قرآن کے ساتھ ساتھ صرف اسے قرآن کا علم، حدیث کا علم، ادب کا علم، فصاحت و بلاغت میں بلیغ ہونا، اہل زبان کو جاننا، صرف یہ کامل نہیں ہے بلکہ اسے اللہ رسول کا مؤدب ہونا بھی ضروری ہے. اس کے اندر یہ بھی پتا ہو کہ میں ترجمہ کس کے لیے کر رہا ہوں. تو لہٰذا ہم ساری سندیں تو حاصل کر لیتے. دیکھو ترجمہ حل کرنے کے لیے یہ 17 علم چاہیے. میں نے کہا 17 علم کی روح جو تھی وہ محبت تھی اور ادب تھی، ان کی ذات کے موافق تھے. جنہوں نے اس چیز کو پکڑا وہ سارے مسئلوں کو حل کر گئے. اللہ رب العالمین ہمارے ان اکابر کے قبروں پر رحمتوں کا نزول فرما دیا، اور ہمارے جن اکابر نے اردو میں، عربی میں تفسیر لکھ کر ان معنوں کو کھولا اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس عظمت انبیاء کو بچانے کے لیے رات رات لگا دی اور اس طرف لائے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دی. اللہ رب العالمین، کیونکہ ان کی نیک نیتی تھی. اور جی آپ اکابر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو میں نے کہا بندہ استاد کے ساتھ ہی تو علم سمجھتا ہے، یہ اکابر کا معنی ہی وہی ہے. کہتے اکابر تو بڑے کو کہتے ہیں، استاد کو نہیں کہتے. میں نے کہا جو ایمان بچا جائے وہ چھوٹا ہوتا ہے. آپ بابوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، میں نے کہا بابے کا لفظ تو احترام کے لیے آتا ہے. جو تجھے خدا سے ملا دے وہ بابا نہیں تو کون ہے پھر؟ وہ رحمت کا سایہ نہیں تو کون ہے؟ کس طرح آپ اکابر سے بھاگ سکتے ہیں؟ کوئی استاد سے بری نہیں ہے. اصل علم کو سمجھنے کے لیے اسے کسی استاد کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس استاد پر اعتماد کر کے وہ ادھر جاتا ہے. اسی کو تقلید کہتے ہیں، اسی کو اکابر کے پیچھے چلنا پڑتا ہے. اس کو علماء پرستی نہیں کہتے، اس کو اکابر پرستی نہیں کہتے. یہ ایک سلیقہ، ایک نیچرل طریقہ ہے دین حاصل کرنے کا، چاہے اسکول ہو، چاہے یونیورسٹی ہو، یا دین کی باتیں ہو. کہتے حجت تو اللہ رسول ہے. میں نے کہا اللہ رسول تو حجت ہیں، لیکن اللہ رسول حجت ہے یہ قانون تیرے کو کس نے سکھایا؟ انہی اکابر نے سکھایا. تو اس بات کو بھی قبول کر کے تو اکابر ہی کے پاس آیا، علماء ہی کے پاس آیا. تو لہٰذا اس بات کو سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اجماع سے ہٹ نہ پائیں، سواد اعظم سے ہٹ نہ پائیں، اہل سنت کے طریق سے ہٹ نہ پائیں، کیونکہ یہی راستہ صراط مستقیم ہے. میرے بچوں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جس پر تیرے محبوب چل گئے، محبوب بندے چل گئے. کہ کیونکہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے پیچھے بالکل ان کو فالو کرتے ہوئے چلو. یا کابر کے پیچھے نہیں چلتے. تو میں نے کہا جو سچے آگے جا رہے ہیں کون ہیں؟ اساغر ہیں. اساغر تو ہمارے پیچھے ہوں گے، تو ہمارے شاگرد ہوں گے. یہ جو آگے جا رہا ہے، جس کے پیچھے ہمیں چلنے کے لیے کہا رہا ہے، وہی تو اکابر ہیں، وہی تو علماء ہیں، وہی تو مشائخ ہیں، وہی تو امام اعظم ہیں. وہی تو غوث اعظم ہے، وہی امام محمد رضا ہے، وہی تو سرکار امام ربانی ہے، جن کے پیچھے چل کر اس بات کو سمجھا، وہی تو حضرت ابو منصور ماتوریدی ہیں، ان کے پیچھے چل چل کر اس بات کو سمجھا جا رہا ہے، اللہ اسی نظریے پر رکھے جو سترا ہے، تمانیت والا ہے۔ کہتے یہ کیا بات آپ نے، میں نے کہا یار چھوڑ، جس مسئلہ اگر یہ مسئلہ تو غلط کہتا نا، اگر یہ غلط ہے بقول تمہارے، لیکن اس غلطی میں آ کر بھی مجھے نبی کا احترام آ گیا نا، تو اس سے بڑی سچائی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر بقول تیرے یہ طریقہ غلط ہے اور تو اکیلا اپنی طرف سے اردو کے ترجمے پکڑ پکڑ کر ایک کلپ بنا کر چھوڑ دے فیس بک پر کہ ہم بابو کو نہیں مانتے، تو میں نے کہا نا 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 نا، اس بے ادبی سے پھر یہ ادب صحیح ہے؟ لوگ کہنے لگے ٹھگ لیا کسی نے تمہیں، اوئے سنیوں، میں نے کہا کہ ٹھگے گئے نبی کے نام پر نا پھر بھی جیت گئے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار صاحب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یا الہ العالمین ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ آج سرکار مولا امام حسن کا بھی یوم ہے، لیکن یہ حضرت مولا امام حسن ہی کا دین تھا جو ہم نے بیان کیا، آپ ہی کی بارگاہ میں اصال ثواب کے لیے حب اہل بیت۔ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ، سب سے پہلی میری محبت سکھاؤ، میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور قرآن کی محبت سکھاؤ۔ اہل کے اندر صحابہ بھی آ جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کی محبت اور صحابہ کے خلاف ہو؟ تو جب مطلقاً اہل بیت بطور تعلیم کا ذکر کیا جائے گا تو اس میں چار یار بھی آئیں گے، عزت صحابہ بھی آ جائے گی اور محبت اہل بیت بھی آئے گی۔ تو اپنے بچوں کو اگر ہم اپنے مرنے کے بعد اس راستے پر رکھنا چاہتے ہو کہ یہ ہاتھ اٹھائیں تو قبر کی گرمی ہمارے لیے ٹھنڈک میں تبدیل ہو جائے، اور اس کی تنگی ہمارے لیے کشادگی میں تبدیل ہو جائے، اور حادثات نیکی میں تبدیل ہو جائے، تو اپنے بچوں کو اس راستے پر لاؤ کہ حضور کی محبت پر لاؤ، حضور کی محبت خدا کی توحید سمجھا دے گی، اور اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت حضور کا مقام سمجھا جائے گی، اور قرآن سے تعلق پھر شیطان کو گھسنے نہیں دے گا، وہ دلائل کا ایک قلعہ بنا دے گا۔ اللہ رب العالمین جل والا ان باتوں کو قبول کرے۔ اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ لیجیے، ہماری خطاؤں کو، ہماری زبانوں کی لغزشوں کو اللہ معاف فرمائے۔ دوران گفتگو سبقت لسانی اگر ہوئی تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ الفاتحہ۔ مولا کریم جو ہمارے حضرات یہاں تشریف فرما ہے، تمام کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہوئے، ہم تمام کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہوئے، ہمارے ساتھ جو بہن بھائی موجود ہیں ان تمام کی خطاؤں کو، تمام امت مسلمہ کی خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمیں تکبر سے، کینے سے، بغض سے، اور بزرگوں سے حسد کرنے کی ان عادتوں سے مولا کریم محفوظ فرما۔ ہمارا دل تیرے کلام کے لیے اور تیرے ہر نیک بندے کے لیے احترام میں کشادہ فرما دے۔ بے ادبی بہت بڑی لعنت ہے، یہ اللہ ہماری زبانوں کو بے ادبی سے بچا، ہماری سوچ کو بے ادبی سے بچا۔ اگر کبھی بے ادبی کی طرف نکل بھی گئے تو بندہ گندگی کی طرف نکلتا ہے تو کپڑے بچا کر سائڈ مارتا ہے۔ تو یا اللہ کبھی ایسی بے ادبی کے قول بھی ہمارے سامنے آ جائے، بات بھی سامنے آ جائے، تو پھر اس احترام اور خوشبو والی وادی کی طرف ہماری تو رہنمائی فرما دے۔ توفیقات حضرت مولا امام حسن مجتبیٰ سبحان اللہ، امت کے پہلے سید، جو حضرت امام حسین کا مرشد ہوگا، جس کے مرید میں سید الشہداء حسین جیسے ہوں گے، تو وہ امام حسن کتنے بڑے اعلیٰ ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین جل والا سرکار مولا امام حسین کے مدارج عالیہ کے صدقے ان کا حلم ہمیں عطا فرمائے، ان کے تدبر میں سے، ان کے حوصلے میں سے اللہ عطا فرمائے۔ اتنا حوصلہ تھا کہ جب آپ لشکر حضرت امیر معاویہ کے سامنے لائے نا تو حضرت امیر معاویہ لشکر دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ پانچ بندے لے کر گئے اور ایسی صلح ہو گئی، صلح وہ حلم تھا، دعائے مصطفیٰ تھی، وہ آپ کی جرت تھی۔ صلح کمزور آدمی صلح کرے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، گردن پر ہاتھ ڈالنے پر قدرت کا پھر کہ جو چھوڑ دیا، یہ ہوتا ہے بہادر۔ یہ مولا امام حسن تھے، جب لشکر لے کر پہنچے حضرت امیر معاویہ کے سامنے، لیکن اس وقت وہ حضرت امیر معاویہ نہیں تھے، حضرت معاویہ تھے، اس وقت امیر مولا امام حسن تھے۔ لشکر کو دیکھ کر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما پریشان ہوئے، کسی سے کہا یہ سیلاب ہے، صحرا ہے، سمندر ہے، کیا ہے؟ کہا یہ مولا علی کا بیٹا حسن آ رہا ہے، گھیر لیا سمندر کی طرح حضرت امیر معاویہ کے لشکر کو۔ اب دیکھا کہ اب کیا ہوگا، پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا گیا کہ ایک نورانی چہرے والا کے چاند جس کے آگے شرما جائے، وہ اپنی اونٹنی سے نیچے اترتا ہے اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے لشکر کی طرف آتا ہے اور حضرت معاویہ سے ہاتھ ملاتا ہے، صلح کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کہہ اٹھتے واقعی میں بنو ہاشم، بنو ہاشم ہے، حسن حسن ہے، رسول اللہ نے جن کو اپنے حلم کا پرتو کہا، آج یہ چاہتے تو مسل کے رکھ دیتے، پورا شام مسل دیا جاتا، لیکن آج انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، ہیں دونوں جگہ حضور کا کلمہ پڑھنے والے، حضور سے محبت کرنے والے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب امام حسن کو آپ معصومی مان گئے ہو تو ان کے فیصلے کو بھی مان جاؤ، ان کی صلح کو بھی مان جاؤ، ان کی نیکی کو بھی مان جاؤ. اللہ رب العالمین ہر صحابی کا ادب کرنے کی توفیق دے. مولا امام حسن کا تدبر اور شجاعت اور ان کی رازگوئی، امت کے لیے ان کی نرم دلی، اللہ رب العالمین اس کا حصہ ہمیں عطا فرمائے، ہمارے ماں باپ کی مخصوص فرمائے، پاکستان پر اللہ خاص فضل رکھے، اللہ رب العالمین اسے انتشار سے محفوظ رکھے، اس کی معیشت کو اللہ ایسے اسباب دے اور ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم دے. الا فواد چودھری، خدا اس سے تو امت کو بچائے. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے، یہ میرا تجربہ ہے، جو علماء کے خلاف بولتا ہے نا وہ پیچھے سے قادیانی ضرور ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب ہوتے ہیں، لیکن آپ فیس بک پر کبھی چلے جائیے، جو علماء کے خلاف نیچے بک بک ایشو اٹھا کر علماء کے خلاف، وہ کہے گا مولوی ایسے تھے، مولوی ایسے تھے، مولوی ایسے تھے. آپ اس کی پروفائل میں جا کے وہ قادیانی ہوگا، کیونکہ یہ علماء کی عمارت، کیونکہ علماء کی ایک دیوار ہے ختم نبوت کے سامنے. میرے بچوں کالج یونیورسٹیوں کے جو خاص ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، یہ علماء، علماء کا ادب علماء کا نہیں دین کا ادب ہوتا ہے. کسی ایک شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم علماء کے نام کو بدنام نہیں کر سکتے. یہ قلعہ ہے جس نے ختم نبوت اور ایمان کو بچایا. جو ایمان کے دشمن ہیں، ختم نبوت کے دشمن ہیں، وہ ان کو کمزور کرنے کے لیے بچوں کو، نوجوان آنے والی نسل کو ان سے بدزن کرتے ہیں، تاکہ یہ دیوار گر جائے تو ہم جو چاہیں ننگا ناچ کریں. اور میں اپنے دعوے سے کہتا ہوں، آپ کبھی سرچ کریں گے تو بہت زیادہ بک بک کر رہا ہوں نا علماء کے خلاف، اور ایک چیز کو لا کے ہیٹ کر رہا ہو، تو آپ پیچھے جا کر دیکھیں گے یا تو قادیانی ہوگا، یا اس سے مراسم ہو گئے، یا ان کی طرح ان سے کچھ ایڈ لے رہا ہوگا. لیکن اللہ رب العالمین اس معیشت کو سلامت رکھے، اس ملک کو سلامت رکھے. ہم کسی کے قتل کا فتویٰ نہیں دے رہے، نہ ہماری یہ ہمارا یہ مقام ہے، لیکن ہم اخلاقی احتجاج ضرور کریں گے اس ملک کے ناموس کے لیے، عزت کے لیے. موجودہ حکومت آ چکی ہے، ہم اللہ نظران جلسوں میں یہ باتیں کر رہے ہیں. ہم آپ کے لیے نیک نیتی رکھتے ہیں کہ آپ کام کریں، ہم دعا بھی کرتے ہیں، کیونکہ آپ منتخب ہو گئے ہیں. آپ سے لڑ کر، آپ سے بھڑ کر ہم پاکستان کے شیرازے کو نہیں بکھرنا چاہتے. جب آپ مجموعی طور پر آ چکے ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ خدا رہا اب لوگوں کے نظریات اور احساس کا خیال رکھیں. ہم دعا گو بھی ہیں کہ آپ سے اللہ خیر کا کام لے، وہ آپ کیا کریں گے سب کا بھلا ہو جائے گا. تو ہم نہیں کہنا چاہتے کہ ایسا کوئی روڑا بیچ میں ڈالیں کہ جس سے ریاست پاکستان پہلے اس بات کی متحمل نہیں ہے، داخلی اور خارجی دشمن ہے. لیکن ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، نہ ہم سیاسی نہ اسکورنگ چاہتے ہیں، ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے کہ آپ کام کریں، اور اللہ آپ کے لیے ذرائع وسیع کرے کہ آپ کوئی معیشت کا کام کر جائیں، اس کی نظریاتی سرحدوں پر کام کر جائیں، اور پاکستان جو لبرلیہ جمہوریہ نہیں ہے، اسلامیہ جمہوریہ ہے، اس کی ساخت کو آپ بچا جائیں. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. ہر جلسے میں ہم کہتے ہیں ہمیں آپ سے کوئی بغض نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس قسم کے لوگوں کو قریب کریں گے تو پھر ہم ایمان اور عقیدے کے لیے اور پاکستان کے اصل رخ کے لیے اپنے احتجاج کو اخلاقی طور پر ریکارڈ کریں گے، اور وہ چیز اس لیے ہوگی تاکہ آپ تک آواز پہنچے کہ ہر بات نہیں سنی جا سکتی. ٹھیک ہے، تبدیلی نیچے فروعات میں ہو سکتی ہے، عقیدوں میں، عقیدوں میں. وہ اللہ کے کلام میں تبدیلی کر دی، سارے دینوں کو اللہ نے منسوخ کر دیا، دین اسلام کو آگے کر دیا، بس یہ تبدیلی آ گئی ہے. بولو سبحان اللہ. ختم نبوت کو اللہ نے، ساری نبوتوں کو اب اللہ رب العالمین نے ان کی تبلیغ کو اب منسوخ کر دیا ہے، سکہ چلے گا امینہ کے لال کے. یہ اللہ نے تبدیلی لے آئی ہے، اور یہ مسلمان، ہم یہ نہیں مطالبہ کرتے کہ آپ غیر مسلموں پر یہ بات کو مسلط کریں، نہیں، ہم ہندو سے بھی مطالبہ نہیں کرتے، ہم سکھ سے بھی، لیکن جو مسلمانوں کے نظریات ہیں اس کے لیے تھوڑا تحمل کریں. ہم قادیانیوں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان جب نہیں ہو، آپ کو ڈکلیئر کیا گیا، تو کیوں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہر ایک کی اپنی آئیڈینٹی ہے، اپنی ہر ایک کی شناخت ہو، اور جو شناخت ہے اس شناخت کو برقرار رکھیں تاکہ اس میں الجھاؤ لازم نہ آئے. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے. افواج پاکستان جس اعتبار سے جد و جہد کر کے پاکستان کے خلاف جو نظریات رکھتے ہیں، ان کے لیے سیاچین سے لے کر سندھ کے آخری صحرا تک پہرا دے رہی ہے. اللہ ان کے دست و بازو بن کر ہمیں اس ملک کو سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی اخلاقی تقریر کے ذریعے، اس لیے کہ پاکستان کسی خطۂ زمین کا نام ہی نہیں بلکہ ایک نظریے کا نام. اللہ رب العالمین پاکستان کو، تمام عالم اسلام کو سلامت رکھے، مسلمانوں کے ممالک کو اللہ سلامت رکھے، انتشار سے اللہ، جو بھی اسلامی ملک ہے اللہ اس کو انتشار سے بچائے، کیونکہ نیچے کے مسائل سے، اختلاف کی وجہ سے دشمن بہت بڑے اوپر اقدام کی طرف آتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں امت بناتے ہوئے اسی نظریے پر قائم رہے، جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرمائے. دوران روزہ اگر ہماری زبان سے کوئی مغلظات یا غلط بات نکل گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے، اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، تراویح کو، صدقات کو، زیارات کو اللہ قبول فرمائے. آخری سانس تک اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پر سلامت رکھے، آزمائشوں سے اور اللہ پریشانیوں سے اور اچانک آنے والی مصیبتوں سے اللہ محفوظ فرمائے، دہشت گردیوں سے محفوظ فرمائے. چھوٹے چھوٹے بچے اسکول جاتے ہیں، تاجر تجارت کے لیے جاتے ہیں، مولا کریم خانقاہوں کو، مدرسوں کو، اسکولوں کو، یونیورسٹیوں کو اور تجارت کے بازاروں کو دہشت گردی سے محفوظ فرما. عید کے دن قریب آئیں، بچے ماؤں کے ساتھ جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، مولا ہمارے بازاروں کو بھی محفوظ کر، ہماری مسجدوں کو بھی محفوظ کر، ہماری گلیوں کو بھی محفوظ کر، ہماری یونیورسٹیاں، جو علمی ادارے اور جو ہمارے مدارس ہیں مولا کریم ان کو محفوظ کر، جو اس پر معمور نیک لوگ ہیں ان کو صحت دے، سلامتی دے، اور ان کا سایہ پاکستان پر، اسلام پر دراز رکھ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. جو بچے یہاں بیٹھے انہیں علم نافع عطا فرما، کل قیامت میں اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. کلمہ طیبہ پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول.